Cielo azul, versión de Tariq. Le que Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki besajeti ki bu kisleti ve ki dayen ilallahi beyd nehi ve sıraz-ı munira. Yani आप दुनिया में दाई बनाकर भेजे गए, दाई बात को पहुंचाने वाला. इसके लिए और भी कई अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं, जैसे इंजार. इंजार के माने होते हैं वार्निंग देना या तफशीर. तफशीर के होते हैं खुशखबरी बताने, जन्नत की जहन्नम की वार्निंग, जन्नत की खुशखबरी. इस तरह के और भी कई अल्फाज हैं. تو رسول اللہ کا حیثیت یہ تھی کہ آپ توحید کی دعوت کے لیے دنیا میں آئے. آج کل کی زبان میں ہم کہیں گے کہ رسول اللہ ایک مین آف مشن تھا. مین آف مشن تو آپ کا مشن کیا تھا؟ اسے آپ کا میتھڈ طے ہوگا, آپ کے سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں اسی سمجھ میں آئیں گے. تو دیکھیں, جب رسول اللہ نے مکہ میں اپنا مشن شروع کیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ سے وہاں کے جو سردار تھے مکہ کے, انہوں نے کہا کہ ان تورید و ملکن مل لکھنا کا علیہ نہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں حکومت کریں تو ہم آپ کو حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے جواب دیا, ما اطلب الملک علیکم, میں تمہارے اوپر حکومت کرنا نہیں چاہتا. یعنی آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو رول اوور یو. ہوتا ہے کہ آپ کا مشن جو تھا وہ نان پولیٹیکل مشن تھا, گورنمنٹ آپ کا نشان نہیں تھا. پھر دیکھیے, دوسرا پہلو یہ تھا کہ شروع میں جو سورہ اتری یا آئل بدسر کو فاندر اور بکف کبر و سیاب کا فتحر ورز فاجو اور تمون تصفر بولے رب کا فصبر. وہاں پر بہت سے مسائل تھے, بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو پروک کرنے والی تھیں, جن کابل میں بہت سے بت وغیرہ. تو آپ کو کہا گیا کہ بولے رب کا فصبر, کیپ پیشنس فور دا سیک آف گاڈ, اللہ کے لیے صبر کرو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کا مشن پوری طریقے سے ایک نان کنفرنٹیشن مشن, ایک اعتبار سے وہ آپ کا مشن جو تھا نان پولیٹیکل تھا, دوسرے اعتبار سے وہ نان کنفرنٹیشنل تھا. اور یہ اٹ واز بٹ نیچرل, یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ آپ کمیشن یہ نہیں تھا کہ آپ قانون نافذ کریں, یہ کہتے ہیں انفورسمنٹ آف لا. تو کوئی لا آپ لائے تھے اس کو انفورس کرنا تھا, یہ مشن نہیں تھا. کیونکہ دیکھیے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ نفذ شریعت الاسلامیہ, اسلامی شریعت کے قانون کو نافذ کرو, یہ کہیں قرآن دین میں. یا کہیں یہ نہیں کہ اقیم دولت الاسلام, اسلام کی حکومت قائم کرو, ایسا کہیں نہیں. اس کے بجائے جو ہے وہ کیا ہے, کل لہم فی انفسہم قولم بلیغا, مجھ سے کہو بات ان کے دل میں اترتی ہوئی, یعنی جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. اس سے کیا معلوم ہوا, آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا, آپ کا گول کیا تھا. وہ گول یہ نہیں تھا کہ کوئی قانون آپ کے پاس ہے اس کو نافذ کرنا ہے, اس کو انفورس کرنا ہے زبردستی طاقت کے ذریعے, یہ نہیں تھا آپ کا گول. دلوں کو بدلنا, دلوں کو بدلنا, مائنڈ میں تبدیلی لانا. تو آپ کا جو نشانہ تھا وہ تھنکنگ پروسیس تھا, یہ تھنک پروسیس جو ہے وہ چینج ہو, لوگ نئے ڈھنگ سے سوچنا شروع کریں. یعنی وہاں پر کیا تھا, یعنی خدا کے سوا دوسری دوسری چیزوں کو وہ پوچھتے تھے, دوسری چیزوں کو اپنا کنسرن بنا ہوئے تھے, مٹیریل چیزوں کو یا اور چیزوں کو. تو آپ کا مشن یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اندر گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ پر کہ یعنی خدا کو ماننا یا توحید کا مطلب سادہ طور پر انہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں، قرآن میں ہے کہ اشد حب للہ، یعنی دو چیزیں ہیں، اشد حب للہ اور لم یخش الا اللہ، یہ گویا پہچان ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی پہچان یہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کو اللہ کی ڈسکوری اس طرح ہو جائے کہ آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ سے ہو جائے، جب آپ اللہ کو ایک سپر بینیفیکٹر کے طور پر ڈسکور کریں گے، یہ محسوس کریں کہ جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ طور پر اللہ کی بلیسنگ ہے سب کچھ، تو اس وقت فطری طور پر ایسا ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بہت محبت آئے گی کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اتنی ساری چیزیں مجھے دے دی، ایسی زمین دی، ایسا لائف سپورٹ سسٹم دیا، ہر چیز. تو ایک یہ پہچان ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کی کہ سب سے زیادہ محبت انسان کو اللہ سے ہو جائے. دوسری پہچان کیا ہے؟ ولم یخش اللہ، سب سے ڈر اللہ سے ہو جائے. ڈر کا مطلب ایسا نہیں کہ جو کوئی سانپ بچھو چڑھتا ہے، نہیں، ڈر کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو آپ پا رہے ہیں وہ اللہ سے مل رہا ہے آپ کو. تو یہ ڈر کہ کہیں اللہ مجھ سے یعنی مجھ سے راضی نہ رہے تو میں کہاں سے پانچ چیزیں پاؤں گا. مثلا اللہ اگر فرض کیے کہ آکسیجن کی سپلائی بند کر دے، سورج نہ نکلے، تو کہاں سے آپ آکسیجن لائیں گے، کہاں سے سن لائٹ لائیں گے وغیرہ. اس وجہ سے بلین بلین آئٹم ہے. تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت پیدا ہونا اور اللہ سے کو اپنا یعنی سے ڈر پیدا ہو جانا اور اللہ آپ کا سول کنسرن بن جائے، یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں کیسے آئیں گی؟ یہ طاقت سے نہیں لا سکتے آپ، اس کے اندر قانون کے ذریعے نہیں لا سکتے آپ. قانون تو بہت ہی محدود دائرے میں کام کرتا ہے، بہت ہی لمیٹڈ دائرہ. اور یہاں تو یہ ہے کہ آپ کو جب تک آدمی کا دل نہ بدلے، اس کا سوچ نہ بدلے، اس کا تھنک پروسیس نہ بدلے، اس کا سارا جو اندر کا انسان ہے وہ نہ بدلے، تب تک نہ اللہ سے محبت آئے گی نہ اللہ سے خوف آئے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں تو کیا معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کا جو مشن تھا وہ انسان کو بدلنا تھا، قانون کو بدلنا، حکومت کو بدلنا، یہ آپ کا مشن تھا ہی نہیں، یہ مشن تھا ہی نہیں. ہاں یہ ہے کہ جب بہت سے لوگ بدل جائیں، بہت سے لوگوں کی سوچ بدل جائے، بہت سے لوگ یعنی خدا والے انداز میں سوچنے لگے، تو ان کا ایک سماج بنے گا، ان کا ایک سسٹم بنے گا، ان کی ایگزائشن بنے گی، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بنے گا. تو یہ اس کے نتیجے کے طور پر گول نہیں ہے یہ. تو رسول اللہ کا یہ تھا مشن. اس لیے آپ دیکھیے مکہ میں جب آپ نے اپنا دعوت شروع کی تو آپ نے کہا کہ اے لوگوں، سب سے پہلی اسپیچ جو آپ کی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے اس کو کہا تھا جبرۃ خطیب العرب میں، اس میں آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم صبح کو جاگتے ہو اسی طرح دوبارہ پیدا ہوگے. وَإِنَّا لَجَنَّةٌ أَبْدًا لَنَارُ أَبَدًا. اس کے بعد کیا ہے؟ یا تو ایٹرنل پیراڈائز یا ایٹرنل ہیل. یہ پہلا خطبہ تھا آپ کا جو ابھی بھی انہیں الفاظ میں موجود ہے. تو موت کو بطور تمثیل آپ نے استعمال کیا، یا نیت کو موت کی تمثیل کر دیا. صبح کو جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کو موت کے بعد جو زندگی ہوگی انسان کی، اس کی تمثیل کر دیا. تو ایک سادہ مثال کے ذریعے، ایک سادہ مثال ہے کہ اسی دنیا میں جان سکتے ہو تم تمثیل کے ایسی موت کے بعد ایک اور عالم ہے, وہاں وہ زندہ ہوگا. تو وہاں پر کیا ہے, وہاں پر یا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم ہے. یعنی دنیا کے اعمال کے لحاظ سے, دنیا میں انسان کا ریکارڈ ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا. یہی پہلا خطبہ تھا آپ کا. پھر دیکھیے, آپ جب مدینہ گئے تو وہاں بھی جو آپ نے پہلی تقریر کی تھی وہ بھی پوری ابھی بھی موجود ہے کتابوں میں. مثلا سید ابن شام میں وہ تقریر ہے تو اس کا ٹائٹل یہ لگایا انہوں نے, اب بولو خطبتن خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ. یہ مدینہ میں پہلا آپ کا ایڈریس, میں نے آپ کو پہلا خطاب. اس میں آپ نے کیا کہا تھا, اس کا خلاصہ یہ تھا, ایو الناس اتقوا الدار ولو بشق دبرہ, اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے, جہنم سے, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو. تیسرے آپ نے بتایا کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تمہارا مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا کی تعمیر کرو, دنیا کو اچھی بناؤ, اپنے فیملی کو اچھا مستقبل تعمیر کرو, ان کی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے. یہ اصل اصل بات نہیں ہے, کیونکہ یہ تو وقتی دنیا ہے. اصل بات تو وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آئے گی, تمہارے لیے, تمہارے بچوں کے لیے, تمہاری فیملی کے لیے, پورے تمہاری کمیونٹی کے لیے, سب کے لیے. جو سب بڑا مسئلہ ہے جس پر جو فوکس ہونا چاہیے, فوکس وہ ہے آخرت. تو گیا کہ آخرت رخی زندگی, یہ آخرت اورینٹڈ لائف. تو ایک عقیدے کے اعتبار سے دیکھیے, آپ کا مشن کا جو تھا اصل وہ تھا گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ. عقیدے کے اعتبار سے گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ, خدا کو لے کر سوچنا, اور عمل کے لحاظ سے آخرت اورینٹڈ بیہیویئر, یہ بن جائے آپ کا. تو یہ تھا آپ کے آپ کا مشن, اور اس مشن کے لیے آپ نے آپ کو کیا کرنا پڑا, آپ کو لوگوں کا خیرخواہ بننا پڑا. دیکھیے, دلوں کو بدلنا یہ فلاگنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتا, تلوار کے ذریعے نہیں ہو سکتا. آپ تلوار چلائیں یا کوڑے ماریں, اس سے کہیں دل بدلتا ہے کسی کا. تو آپ کا مشن تھا کہ لوگوں کی دل بدلے, لوگوں کی سوچ بدلے, لوگوں کا کنسرن بدلے. یہ تو جب ہی ہوگا جب کہ وے آف تھنکنگ ان کی اس میں کوئی ریولیوشن آئے. یہ گھوڑے اور تلوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے جو آپ نے انداز اختیار کیا اس میں سے چند ایک کا میں ذکر کروں گا. ایک یہ کہ آپ لوگوں کے خیر خواہ بنے, ایک طرفہ خیر خواہ, یعنی ایک وہ چاہے پروک کریں, وہ چاہے ظلم کریں, وہ چاہے ستائیں, تو اس کا لحاظ کیے بغیر آپ ایک طرفہ طور پر ان کے خیر خواہ بنے رہیں. اس کی ایک مثال میں دوں گا آپ کو کہ احد کے موقع پر, احد کے نام سے ہمارا غزوہ ہوا تھا 3 ہجری میں, تو اس میں جو آئے تھے لڑنے کے لیے انہوں نے پتھر مارا, پتھر آپ کے چہرے پہ لگا, یعنی اتنا شدید تھا وہ کہ آپ کا کچھ ڈانٹ ٹوٹ گیا, بلیڈنگ ہونے لگی, یہ سب باتیں ہوئی. تو ظاہر ہے کہ بہت ہی عجیب تجربہ تھا وہ. آپ جانتے ہیں کہ دانت بہت ہی فکس ہوتا ہے انسان کا, تو بہت سخت پتھر جب لگے گا تب دانت ٹوٹے گا, ایسا ہی نہیں ٹوٹ سکتا. دانت ٹوٹے گا, ہونٹ پر زخم آئے گا, چہرے پر زخم آئے گا, اب کتنی سب باتیں ہوگی. تو بہت بلیڈنگ ہونے لگی. اس وقت آپ کی زبان سے نکل گیا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرے. تو اسی وقت آیت اتری, اس وقت جبریل آیت لے کر کے لے سلک اپنے میرا رب میں شے, یعنی اس قسم کی ایسے کلمات کا آپ کو حق نہیں, یہ اللہ کے اختیار میں. تو اسی وقت آپ نے اپنے الفاظ بدل دیے, بدل کے آپ نے کہا کہ اللہ بد قومی فإنهم لا يعلمون, خدا ان کو ہدایت دے وہ جانتے نہیں. اس کو لے کر آپ سوچیے کہ آج کل جو مسجدوں میں بد دعائیں ہوتی ہیں بالکل اسلام کے خلاف ہے, رسول اللہ کے خلاف ہے, یعنی بالکل ہی وہ بیس لیس ہے, کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے, یعنی اسلام میں نہ رسول اکثرت میں کہ جو تو بد دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ مالک الکفرت اور مسکین اللہ مدمر دیار ہوں, ایسی دعا جو بد دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں, یہ بہت ہی زیادہ غلط کام ہے. ایسی بد دعائیں کبھی سنی نہیں جائیں گی, ناممکن ہے کہ ایسی بد دعائیں پر آپ کو کچھ ثواب ملے اور جن کے لیے بد دعا آپ کریں ان کا کچھ بگڑے, کچھ نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے, اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے اس کے خلاف ہے. یعنی اگر آپ سوچئے آپ یہ بد دعا دیں کہ خدایا پورا ملک میں بارش نہ ہو تو کبھی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ بارش تو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے تو اس کی بارش برسائے گا اللہ تعالیٰ اس کو. یہ نام کہنا ہے کہ آپ بد دعا کریں کہ فلاں ملک خدا میرا دشمن ہو گیا ہے تو اس میں بارش مت کر, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا, بارش ہو کر رہے گی. اس طریقے سے یہ جو بد دعائیں کی جاتی ہیں مسجدوں میں وہ بد دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی, کبھی بھی قبول نہیں ہوگی, بالکل یہ امپاسبل ہے. تو رسول اللہ کے طریقے میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ دوسروں کو خیرخائی کرتے تھے ایک طرفہ طور پر. ایسے ایک اصول تھا جس کو قرآن میں کہا گیا تالیف قلب, یعنی سافٹنگ دا ہارٹ, یعنی اس طرح سے نرمی کا طریقہ اختیار کرنا, اس طرح سے ان کے ساتھ رعایت کرنا جس سے ان کے دل نرم ہو. تو یہ ایک مستقل اصول ہے تالیف قلب, کہ دوسرے انسانوں کو آپ کو متاثر کرنا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کڑے بن جائیں, ان کو برا بھلا کہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سارے قرآن میں یا اس وقت سیرت پڑھی آپ, سارے سیرت میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ رسول نے کہا اے کافرو, نہ مکہ میں کہا نہ مدینے میں کہا, ایہ الناس کا دیتے آپ, ایہ الناس, جیسے مکہ میں آپ تھے تو آپ کا طریقہ تھا کہ ایہ الناس قولوا لا الہ تفلو, اے لوگو اے انسانو, یہ طریقہ تھا آپ کا خطاب کا, ایو الناس قولوا لا الہ تفلو, یہ مکہ میں اس طرح بولتے تھے آپ. ایسے جب مدینہ گئے تو وہاں بھی ایو الناس اتقوا النار ولو بشق دورا, تو آپ کی نظر میں وہاں آدمی انسان تھا, یہ اللہ تعالی کے ڈومین کی بات ہے کہ وہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرے, کسی کو سچا مومن بتائے, یہ اللہ کا ڈومین ہے, ہمارا آپ کا ڈومین ہے, پیغمبر کا ڈومین بھی نہیں ہے. پیغمبر اس سے نہیں آتے کہ لوگوں کو اعلان کریں کہ تم کافر ہو, تم یہ ہو, تم وہ, یہ پیغمبر کام نہیں ہوتا. تو آج کل جو تکفیر کے فتوے ہوتے ہیں بالکل ہی یعنی جہالت ہے, ایسے تکفیر کے فتوے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو تکفیر نہیں فرض ہے, آپ کو تبلیغ فرض ہے, یاد رکھیے. یعنی مسلمانوں کو تکفیر نہیں کرنا ہے, تبلیغ کرنا ہے, کون کافر ہے کون کافر نہیں, یہ براہ راست ہو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ کے کام میں دخل دینے کا حق کسی انسان کو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تھا طریقہ آپ کا کہ ایک آپ یعنی ان کو خیرخائی برتنا, ان کے لیے تعلیم قلب کرنا, اور پورے معنوں میں نان کنفرنٹیشن انداز میں کام کرنا. قرآن میں ایک اصل و خیر یعنی صلح کا طریقہ صحیح ہے, بہتر ہے. تو رسول اللہ صاحب نے کبھی بھی کنفرنٹیشن کا طریقہ اختیار نہیں کیا. چند جو کو غزوہ جو کہا جاتا ہے غزوات, تو عام طور سمجھا تھا کہ سجا نے جنگیں کی, یہ بات صحیح نہیں ہے. چند بار دفاعی طور پر ایز اے ڈیفنس آپ لڑے، لیکن وہ اتنی چھوٹی جنگ تھی، یعنی ایک ہی دن شروع ہوئی ایک ہی دن ختم بھی ہوگی، تو وہ اس کو اسکرمیشن کہا جائے گا نہ کہ وار. آپ پوری زندگی میں ایک بار بھی کوئی فل فلیج وار نہیں لڑے، ایک بار بھی نہیں. جن جنگوں کو غزوات کہا جاتا ہے وہ سب کے سب ان کا آج ان کو چھڑتا کہا جائے گا، اسکرمیشن کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لڑ کر کے آپ دل کو نہیں بدل سکتے، آپ کے مشن کا تعلق لڑائی سے تھا ہی نہیں. ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی علی الرفق مالا یعطی علی الرون، گاڈ گرانٹس ٹو نان وائلنس واٹ ہی ڈز ناٹ گرانٹ ٹو وائلنس. کا مطلب کیا ہے کہ جو مشن میرا ہے، جو جس مقصد کے لیے دنیا نے مجھے بھیجا ہے، وہ وائلنس کر کے ملٹیسی چلا کر کے لڑ کر کے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بزنس مین، ایک آدمی اگر فرض کیے کہ دکان کھولتا ہے، ایک بزنس کھولتا ہے، اس کا روز لڑائی کرے گا کسٹمر سے، لڑ کر کے بزنس چل سکتا ہے اس کا. اسی لیے بزنس میں دیکھیے فارمولا کیا ہے، فارمولا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کسٹمر فرینڈلی. کسٹمر فرینڈلی بزنس مین کا جو بیہیویئر ہے وہ ہوتا ہے کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر. اسی طرح رسول اللہ کا جو طریقہ تھا وہ مدعو فرینڈلی بیہیویئر تھا. آپ لوگوں کے دلوں کو لڑ کر بدل نہیں سکتے، ان کو جھگڑا کر کے ان کے دل نہیں بدل سکتے آپ، اسے باسے کر کے دل نہیں بدل سکتے آپ، نرمی سے بولنے پر ایسا ہوگا، یہ مقصد حاصل ہوگا. یہ ساری باتیں ہیں جو سیرت کی کتابوں موجود ہیں، کوشش ان کو پڑھ سکتا ہے. اور یہ رسول اللہ کے نام پر تکفیر کرنا، رسول اللہ کے نام پر لڑائی چھڑنا، رسول اللہ کے نام پر اسے آج کل مثال طور پر کہ کارٹون چھپ گیا تو اس کے لیے لڑ رہے ہیں، فتوا دیتے ہیں اس کو باہر ڈالو، کوئی کتاب چھپ گئی تو اس میں رسول اللہ کے بارے میں کچھ ہے نگیٹو اسٹیٹمنٹ تو کہیں گے اس کو جلا ڈالو، اس کو باہر ڈالو. یہ سب بالکل سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے. اگر کسی نے کوئی مخالفانہ بات چھاپی ہے تو آپ اس کے اس کو دلیل سے قائل کیجیے، اس کو جا کے ملیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اس کو کنوینس کیجیے، اس کی ریزن کو ایڈریس کیجیے. یہ کام کرنا ہے آپ کو، باقی ہے کہ اس کو باہر ڈالو، اس کو کاٹ ڈالو، یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے. چاہے کوئی کارٹون چھاپے، چاہے کوئی کتاب چھاپے، کوئی بھی اس قسم کی جو کہتے ہیں ڈیروگیٹری ایکٹ کرے، تو آپ کو اس کے جواب میں نہ تو پھڑکنا ہے، نہ فتوا دینا ہے، نہ تلوار چلانا ہے، نہ گن چلانا ہے. آپ کو صرف اس سے یعنی جس کو میں کہوں گا قلم کے جواب میں قلم استعمال کیجیے، اسپیچ کے جواب میں اسپیچ دیجیے، اسٹیٹمنٹ کے جواب میں اسٹیٹمنٹ دیجیے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعائیں کیجیے، تو وہ بھی آپ کی فہرست خیر خائی فہرست خائی نہیں ہو جائے گا. اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کی جو خیر خائی کی فہرست سے خارج ہو گیا، جو مدعو کی فہرست ہے اس سے خارج ہو گیا، تب بھی وہ مدعو رہے گا، یعنی وہ مجرم نہیں رہے گا، مدعو رہے گا. کوئی آدمی اگر کارٹون چھاپے، کتاب چھاپے، یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے ڈیلوگیٹری اسٹیٹمنٹ، تو ایسا نہیں کہ اس کے بعد وہ آپ کا مدعو نہیں رہا، پھر بھی مدعو ہے آپ کا، پھر بھی آپ کو اس سے مدعو والے انداز میں اسے معاملہ کرنا ہے. اور مدعو والا انداز کیا ہے؟ اس کے لیے خرخائی کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے مل کر اس سے ایسی باتیں کرنا جس سے وہ کنوینس ہو جائے، اس کو بدل جائے وہ. اب دیکھیں مکہ کے لوگ دشمن تھے، وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یعنی وہ آپ کے نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ نہیں مانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ نے جو انداز اختیار کیا تو کیا ہوا, سارے مکہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, مدینہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, اور سارے عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ ہے اسلام کا طریقہ, اور یہی سیرت کی کتابوں سے یہ بہت ہی یعنی بہت بڑی وہ ہے بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے قرآن کو محفوظ کر دیا. قرآن ایک محفوظ کتاب کے طور پر موجود ہے ہمارے پاس. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جو سیرت ہے وہ بھی پوری طرح محفوظ ہے. آپ کا جو کلام ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں, وہ بھی پوری طرح محفوظ ہے. تو پورا دین جو ہے ایک محفوظ دین ہے. اس دین کو آج بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, سیرت کی کتابوں کے ذریعے سے. تو اس کو پڑھ کر آپ رسول اللہ کی سیرت کو معلوم کیجئے, اور جو اس سے رہنمائی ملے اس کے مطابق عمل کیجئے. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ نعت خوانی نہیں ہے, عبادت نہیں کہ رسول اللہ کا نام آیا تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہیں اور ہماری عبادت ختم ہو گئی, یہ مطلب نہیں ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, یا نعت پڑھنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. نہیں, ہمیں قرآن کو مطالعہ کرنا ہے, حدیثوں کو مطالعہ کرنا ہے, صحت کی کتابوں کو مطالعہ کرنا ہے, پھر آپ کا جو میسج ہے, آپ کا جو نمونہ ہے اس کو دریافت کرنا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے. کوئی بھی دوسری چیز کرنے سے ہماری ذمہ داری کبھی ثابت نہیں ہوتی. نہ تو ہمارا جائز ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام پر لڑائیاں چھوڑیں, نہ تو ہمارا جائز ہے کہ رسول اللہ کے نام پر ہم لوگوں کو کہیں کہ صاحب یہ گستاخ ہے اس کو مار ڈالو, یہ بھی ہمیں جائز نہیں ہمارے لیے. اور یہ بھی کافی نہیں کہ ہم رسول اللہ کے نام آئے تو ہم خوب الفاظ بولیں اور نعت خوانی کریں. یہ سب چیزیں کا تعلق یہ خود ساخت شریعت ہے, یہ ہم نے خود بنا رکھی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ حضرات اسی انداز سے سیرت کو لیں اور اسی انداز سے دوسروں کو سیرت کو پہنچائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. اللہ تعالیٰ مشکور آپ کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ کو کے نمونے کا اختیار کریں.
جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. میں یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موضوع پر, سیرت کے موضوع پر مولانا نے کئی کتابیں لکھی ہیں. پہلی کتاب ہے پیغمبر انقلاب, اور دوسرا ہے مطالعہ سیرت, اور تیسری کتاب عظمت رسول جو ہے, جو عظمت اسلام کے مین کتاب کا حصہ ہے, اور رحمت للعالمین وہ جو ہے ایک کتاب کا حصہ ہے, انسانی کردار کا مثالی نمونہ, اور چھٹا کتابچہ ہے پیغمبرانہ طریقہ کار. اور انگریزی میں کتابیں موجود ہیں مولانا کی لکھی ہوئی, وہ ہے پروفٹ فار آل ہیومینٹی, اور دوسری کتاب ہے محمد اے سمپل گائیڈ ٹو ہز لائف, اور تیسری کتاب ہے پروفٹ آف پیس. تو یہ کتابیں سب میرے پاس موجود ہیں, اگر جن کو بھی چاہیے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب میں سوالات کے لیے انوائٹ کروں گا, اب جن کو کوئی پوچھنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی
عبداللطیف, آواز آ رہی ہے؟
جی ہاں آ رہی ہے, آپ سوال کیجئے.
اچھا یہ سوال یہ ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جس نے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ, جو اپنے دین کو بدل ڈالے تو اس کو قتل کر دو. تو یہ ذرا ارتداد کا یہ جو مسئلہ ہے, ایسے موقع پر مسلمان اس لیے مشتغل ہو رہے ہیں کہ یہ حدیث ان کو غلط فہمی میں ڈال دیتے, اس کا کیا جواب ہے؟
دیکھیے, یہ جو حدیث ہے من بدل دین فقتلوہ, اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیے ہوئے ہیں. وہ پوری ایک حدیث ہے لمبی, اور اس سے لوگوں نے یہ نکال لیا ہے مرتد کی سزا جو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اس پر میں نے پورا مقالہ لکھا ہے اور چھپا ہے میری کتاب جو ہے حکمت اسلام, اس میں جو میں نے حوالوں سے اور دلائل سے اور ریفرنس سے بتایا ہے کہ من بدل دینہ فقتلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرتد حجاب سے قتل کر دو. مثال طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں, رسول اللہ کے زمانے ہی میں ارتداد کا واقعہ ہوا. آپ کے زمانے ہی میں جب آپ مکہ باپ تھے وہاں پر لوگوں نے ستانا شروع کیا تو آپ کے اجازت سے کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے حبش. حبش وہاں پر قریب تھا, سمندر کی تھوڑی سی پٹی تھی, تو کئی لوگ وہاں چلے گئے. تو وہاں عیسائی ملک تھا, وہاں عیسائی لوگ اپنے وہاں مشنری ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے. تو ایک صاحب تھے جو کہ صحابی تھے اور اسلام میں داخل ہو چکے تھے, وہ بھی ہجرت کر گئے تھے وہاں. تو انہوں نے کیا ہوا کہ ان کا کنٹیکٹ ہوا, ان کا ربط ہوا عیسائیوں سے, اور عیسائیوں نے انہیں کنوینس کیا, کیا باتیں کی انہوں نے, تو انہوں نے اسلام چھوڑ کر کے عیسائی اختیار کر لی. یعنی گویا کہ ان کا کیس اپوسٹیسی کیس بن گیا. لیکن رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا وہ قتل کر دو. اگر آپ ایسا کہتے تو وہاں بہت سے صحابی موجود تھے حبش میں ان کے ساتھ, وہ سب قتل کر دیتے ان کو. تو یہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جو جو کیونکہ قرآن میں ایک لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا ہے, اس کے لیے آزادی دی ہے کہ من شاء فلی یؤمن و من شاء فلیکفر. یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا, ہم نہیں مار سکتے اس کسی کو, ہمیں حق نہیں مارنے کا, ہم صرف یہ کر سکتے ہیں اس کو سمجھائیں بجھائیں. اس موضوع پر میں نے بہت تفصیل سے ایک مقالہ لکھا ہے جو 30 صفحے کا ہے, اور وہ کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو میری کتاب حکمت اسلام میں.
یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے, یہ 30 صفحات کا جو ہے مقالہ ہے, بہت اچھا ہے. جو صاحبین اس کو حاصل کرنا چاہیں وہ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں. اگلا سوال, نیکسٹ کوشچن پلیز.
السلام علیکم مولانا صاحب, کیلیفورنیا سے. آپ کو نیا سال اور سالگرہ جنم دن مبارک. اس سال کے سلسلے میں, نئے سال کے سلسلے میں ہمیں کوئی نصیحت سنائی.
نیا سال دیکھیے اسلامی نظریے کے لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیا سال جو ہے ڈے آف انٹراسپیکشن ہونا چاہیے یا یوم محاسبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ 2011 ہمارا کیسا گزرا, کیا ہم نے کیا کیا نہیں کیا, غلطی ہو گئی کیا صحیح ہوا, تو اس کا آپ محاسبہ کریں. اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہم ہر شخص ڈائری مینٹین کریں, یعنی ہر دن وہ آپ اپنے بارے میں لکھیں کہ آج اس پر کیا تجربہ گزرا, آج مجھ سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ڈائری جو ہے سال بھر کا آئینہ بنے گی آپ کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی تاریخ کو اس کام کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال کا محاسبہ انٹراسپیکشن اور اگلے سال کے لیے پلاننگ, اس کی روشنی میں یعنی جو تجربہ ہم نے کیا ہے پچھلے سال میں اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہم ری ایسس کریں, ریوائز کریں, پھر سے سوچیں, ری تھنکنگ کریں اور نئے سال کا پلان اس کے مطابق بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسلام کی اسپرٹ کے مطابق ہے, یہی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہے.
السلام علیکم.
ٹھیک سر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
میرا نام مزد سمد ہے اور مجھے آپ نصیحت فرمائیں کہ اپنی اصلاح کس طرح کی جائے.
کیا کہا انہوں نے؟
انہوں نے کہا کہ اپنی اصلاح کس طرح کی جائے اپنے خود کی اصلاح؟
پہلی بات یہ ہے کہ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے معیار سے جانچنا. قرآن جو ہے وہ معیار بتاتا ہے, معیار یعنی قرآن گویا کہ ایک آئینہ ہے, اس سے جانچنا اپنے آپ کو کہ وہاں جو معیار بتایا گیا ہے کیا وہی ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح ان کے لیے جو خشوع والی نماز پڑھیں. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو خشوع والی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ فلاح اسی پر ملے گی. اس طرح ہم سوچیں گے تو ہم کو ایک ڈسکوری ہوگی کہ ڈسٹریکشن وہ چیز ہے جس سے ہم نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوتا ہے. تو ہاں پھر آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں گے, مطلب ڈسٹریکشن مطلب یہ کہ ہم نماز سے پہلے والی زندگی جو ہے وہ تو ہماری لگی ہوئی ہے کسی اور چیزوں میں, ہمارا سوچ ہماری پسند ناپسند اور چیزوں میں. تو نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اچانک وہ چیز الگ نہیں ہو جائے گی ہم سے, اچانک ہم ڈیٹیچ نہیں ہو جائیں گے. اس معنی کہ صلات سے پہلے ایک پری صلات ہے, نماز سے پہلے ایک پری نماز ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پریپئر کرنا کہ ہم خوشبو والی نماز پڑھ سکیں. خوشبو والی نماز کے معنی کیا ہے؟ فوکس. خوشبو کی نماز کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے, یعنی فوکس اسی پر ہو. جیسے ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, اسی پر فوکس ہو. یوں بالغیب پڑھے تو اسی پر فوکس ہو. تو جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں رکوع میں سجدے میں یا قیام میں, اسی پر فوکس کرتے ہوئے نماز پڑھنا. تو اس میں جو چیز ریکارڈ بنتی ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹریکشن. تو جو چیز بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کیے ہوئے ہو اس سے اپنے کو بچائیے. یہ ہے, تو یہ ایمان ہے, نماز ہے, اور اسی طرح مثال کے طور پر خرخائیے. جو میں نے کہا عام طور پر لوگوں میں دیکھا کہ لوگ دلوں میں ہیٹ بھرا ہوا ہے, کسی نے کسی خلاف ہیٹ, یہ دشمن ہے اسلام کا, یہ کانسپریسی کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں, میڈیا جس کو دیکھیے وہ میڈیا سے شکایت کرتا ہے, میڈیا سے نفرت ہے, کہتا ہے کہ میڈیا جو ہے اسلام کے خلاف چھاپتا چیزیں, مسلمانوں کے خلاف چھاپتا چیزیں. دیکھیے یہ غلط ہے, اس کو آپ سوچ کر کے ختم کیجیے. وہ کیسے؟ آج میں نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ جب میں سوچتا ہوں اس پر تو میں میڈیا کو بالکل بلیم نہیں دیتا. تو میڈیا از این انڈسٹری, انڈسٹری کا کام ہوتا ہے کسی پروڈکٹ کو سیل کرنا. تو میڈیا جو ہے نیوز کو سیل کر رہا ہے. اب جب لوگ کا حال ہو یہ تو سینسیشنل نیوز کو بہت دلچسپی لیتے ہوں, دبا کر خیز باتوں کو بہت دلچسپی لیتے ہوں, تو ظاہر وہی دکھائے گا. وہ یعنی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا دونوں یہی کریں گے کہ ان کے جو ویورس ہیں, جو ان کے ریڈرس ہیں, ان کو فیڈ کریں ان کے ٹیسٹ کو. تو وہ ان کا آپ کو بلیم دیتے ہیں. یہ تو قصور ریڈرس کا اور ویورس کا ہے کہ وہ اسی طرح کے نیوز آئٹم چاہتے ہیں تو ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا سامان بکے. اس طرح سے میں اپنے کو بچاتا ہوں میڈیا کے خلاف نگیٹیوٹی سے. تو آپ یہ سب کرنا پڑے گا, اس کے بغیر یعنی اس کو میں کہوں گا اپنے مائنڈ کی ری انجینئرنگ, یہ سب کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو دیندار زندگی بن نہیں سکتی. دیکھیں آج کل جو چلا ہوا ہے کچھ فارم لیتے ہیں, فارم وہ دوڑا دیتے ہیں, سمجھتے کم دیندار زندگی میں ہو گئی ہماری. کچھ خاص طرح کے ڈریس پڑھ لیں, اس طرح کے وضاحت بنا لیں, یہ سب کچھ نہیں. اصل چیز ہے حدیث بات ہے تخوا ہونا, مطلب دل کا تخوا اصل ہے. دل کا تخوا کا معنی کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی چاہت کیا ہے, آپ کا کنسرن کیا ہے, اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ سب ہوگا انٹراسپیکشن سے, غور و فکر سے, قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے سے. یہ میں درخواست کروں گا.
وعلیکم السلام.
میرا نام فضل امین ہے, کراچی پاکستان سے بول رہا ہوں. اور عبدالحفیظ کا دوست ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہر انسان حالت امتحان میں ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ کسی کے امتحان کا پیریڈ 20 سال, کسی کا 30 سال, کسی کا 70 سال؟ اس سے تو یہ ذرا اور 70 سال والے کو اگر دیکھا جائے تو 70 سال والے کو تو کافی بڑا موقع مل رہا ہے اپنی اصلاح کرنے کا, 20-30 سال والے کو تو اتنا بڑا موقع نہیں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی 70 سال میں تو اصلاح اس کی ہو جائے یا 50 سال میں, یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی 70 سال اس کو اصلاح کا موقع مل رہا ہے, کسی کو 20 سال مل رہا ہے؟ اس کے متعلق ذرا وضاحت کر دیجیے.
دیکھیے, اس کا جواب موجود ہے قرآن حدیث میں. یعنی اس اللہ تعالیٰ کا کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے, کوالٹی کی اہمیت ہے, کوالٹی کی. یعنی ایک دن آپ نے ایک ایسا کام کیا جو اللہ پسند والا کام تھا تو وہی آپ کے مقصد کے کافی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں ابھی کیا ہیٹ جس کو دیکھیے, وہ کوئی اس سے ہیٹ کرتا ہے, اس سے ہیٹ کرتا ہے, امریکہ سے ہیٹ کرتا ہے, عیسائی سے ہیٹ کرتا ہے, ہندو سے ہیٹ کرتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے سے لڑنا پڑے گا, اپنے آپ سے اپنے خلاف جہاد کرنا پڑے گا, اپنے خلاف جہاد کر کے اس ہیٹ کو نکال دیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ یہ چیز آپ کے مغفرت کے لیے کافی ہو سکتی ہے. یہ بس سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کوانٹیٹی کی اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ کوالٹی کی اہمیت ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک وہ اس میں آدمی اپنے نفس سے لڑے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے نفس سے لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو یہ سوچ جو ہے خدائی معیار کے مطابق نہیں ہے, خدا کے نزدیک یہ معیار ہی نہیں ہے کہ آدمی نے 50 سال میں قطع کیا, 2 دن میں قطع کیا. کوالٹیٹیو اعتبار سے اس کے کام کی اہمیت کیا تھی, یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. اس میں بہت واقعات ہے قرآن حدیث میں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, کہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے بلکہ کوالٹی کی اہمیت ہے.
جی, اگلا کوئی سوال.
السلام علیکم, اقبال بول رہا ہوں شکاگو سے. میرا سوال یہ ہے کہ اشد و حب للہ, اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے, اگر یہ کیسے مطلب پتہ چلے گا یا اس طرح یہ ہوگا کہ آدمی بعض اوقات جو ریلیجیس لیڈر ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کے سحر میں, تو اس نے کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے جو ہے کہ یہ چیز غالب نہیں آ رہی اس کے اوپر, یہ شخصیت پرستی اس کے اندر جو ہے وہ غالب نہیں آ رہی.
دیکھیے, اللہ کی محبت جو ہے وہ کیوں ہے؟ یہ سوچیے, محبت اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اللہ آپ نے ایک ایسی دنیا دی جہاں لائف سپورٹ سسٹم ہے, اللہ نے پورے یونیورس کو اس طرح بنایا کہ وہ آپ کے لیے معفوق ہو گئی. جو آج کل سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ کسٹم میڈ یونیورس ہے, یعنی انسان کے لحاظ سے بنائی گئی ہے. آپ سوچیں کہ ان سب باتوں پر غور کریں تو کیا چیز پیدا ہوگی؟ انسانی زبان میں اس کے لیے یہی لفظ ہے محبت. اگر کسی اور زبان میں کوئی اور لفظ ہوتا ہو تو ہوتا ہو. یعنی ہم اس طرح کو اس کو کس الفاظ بیان کریں کہ اللہ کا جو انعام ہے, اللہ کا جو عطیہ ہے ہر لمحہ, تو اس کے لیے ہم رسپانس جو دیتے ہیں اس رسپانس کو کیا کہیں گے آپ؟ انسانی زبان میں آپ کہیں گے محبت. آپ کو محبت کے ساتھ کوئی اللہ معلوم ہو تو وہ بول دیجیے آپ. بیسک بات یہ ہے کہ اللہ کے انعامات, عطیات, احسانات, رحمتیں, بلیسنگ, اس کو سوچ کر کے آپ کا اندر فطری طور پہ ایک رسپانس آئے گا, ایک بہت ہی پازیٹیو رسپانس. تو اس کو آپ جو بھی لفظ دے لیجیے, انسان کی زبان میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو محبت کہتے ہیں. تو لفظ محبت کا بدل آپ پاس ہو تو آپ استعمال کیجیے اس کو. ہم صرف یہی کہیں کہ آپ کو رسپانس تو پاس فطری ہے, اگر رسپانس آپ نہ دیں تو آپ حیوان بن جائیں گے. حیوان کوئی رسپانس نہیں دیتا. یعنی حیوان کو آپ چاہے گھاس کھلائیے چاہے دانے کھلائیے, وہ ویسے کوئی سی رہتا ہے, کیونکہ اس کو پتا نہیں. انسان کو پتا ہے کہ مجھے کیا دیا گیا. انسان جس طرح سانس لیتا ہے آکسیجن میں, ایسے حیوان بھی سانس لیتے ہیں آکسیجن میں, لیکن کبھی حیوان نے سوچا نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آکسیجن فری میں سپلائی ہو رہا ہے میرے لیے. تو انسان کی صفت ہے کہ وہ سوچتا ہے, انسان کی صفت ہے کہ وہ ڈسکور کرتا ہے. تو یہ اونلی نیچرل بات چیت بٹ نیچرل کے آپ کے اندر سے ایک ریسپانس ابلے سمندر کے چشمے کی طرح. تو اصل چیز یہی ہے ایک ریسپانس, اس کو آپ بتانے کی جو لفظ استعمال کیا ہم کہیں گے محبت ہے, وہ آپ جو لفظ استعمال کر سکتے ہیں. بیسک بات ہے ریسپانس کی, یعنی انعام کے ایک انعام ایک منیم, انعام ملتا ہے آپ کو تو کسی منیم میں دیا ہوا انعام, تو منیم کے لیے آپ کے اندر جو جذبہ نکلتا ہے جو رسپانس آتا ہے جو جو اس کو جو جوابی طور پر وہ انسان کی زبان میں اس سے سب سے اچھا لفظ محبت ہے.
ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم کیسے فرق کریں اللہ کی محبت اور رہنما کی محبت.
رہنما کی محبت ہی نہیں کہیں کہیں آپ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں کہیں کہ آپ رہنما سے محبت کرو, یہ تو کہیں نہیں. رہنما کی بات کو سنو, یہ ہے رہنما کے لیے محبت ہے ہی نہیں, محبت صرف اللہ کے لیے. یہ تو بدعت ہے کہ رہنما سے لوگ محبت کرتے ہیں, اس کو اس خانے میں کیوں رکھتے ہیں آپ؟ اگر صحیح رہنمائی دے رہا ہے اس کو اختیار کیجیے, غلط رہنمائی دے رہا ہے اس کو ڈسون کیجیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے.
ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم رہنما کی محبت میں مبتلا نہیں ہیں؟
وہ تو آدمی خود جان لے گا, یعنی ایموشنل اٹیچمنٹ کا نام محبت ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ کا نام محبت ہے. آپ کو رہنما سے ایموشنل اٹیچمنٹ کیوں ہے؟ آپ رہنما کو بتاؤ گائیڈ لیجیے تو ایموشنل اٹیچمنٹ آپ کو رہنما سے, ایموشنل اٹیچمنٹ خدا سے ہونا چاہیے آپ جو سب کچھ دینے والا ہے. حتیٰ کہ رہنما جو بولتا ہے آپ سنتے ہیں تو اس کے بولنے کی طاقت تو خدا نے دی, آپ کو سننے کے کان پہ خدا نے دیا, آپ وہ ہوا بھی خدا نے پیدا کی جس سے رہنما کی آواز, رہنما کی تقریر, رہنما کا خطاب آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے. تو آپ جو کچھ یعنی سارا کام تو خدا نے کیا ہے, تو آپ اس کا کریڈٹ دینا چاہتے ہیں رہنما کو. اور میں جانتا ہوں قرآن حدیث سے, تو قرآن حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا, جس آج کل لیڈروں کو لوگ لگتے ہیں پوچھنے لگتے ہیں جس طرح سے اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ لوگوں کو ہوتا ہے اس کو پوچھنا کہا جائے گا, تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے. وہ تو جائز ہی نہیں ہے.
ہلو, لیکن آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے رہنما کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی بھی ویسی بات کہہ دی تو وہ موت سے کم کر نہیں آتے, وہ مار دیتے جان سے. اگر اس کے رہنما
نہیں, یہ تو جاہلیت
شخصیت ہے اس کے حق
اس کو اسلام میں جاہلیت کہا گیا.
منفی رائے دے دی تو آپ
دیکھو, اس کو اسلام میں حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے. حمیت جاہلیہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. جو مسلمان ایسا کر رہے ہیں وہ حمیت جاہلیہ مبتلا ہیں, وہ کوئی صحیح بات تو ہے نہیں. اس کو اصلاح کی ضرورت ہے, اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے.
اور کوئی سوال کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج کا پروگرام بہت اچھا رہا اور کافی لوگ تقریباً 12 لوگ مختلف جگہوں سے شامل تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح رہنمائی دیتے رہیں, اور انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے 15 جنوری کو ہوگا انشاءاللہ. جزاک
اللہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ